السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. میلاد پیغمبر اکرم رسول اعظم و نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام مومنین حاضرین اکرام پیروان رسالت و نبوت و تمام امت مسلمہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. یہ ایام مسلمانوں کے لیے سعادت مند ترین ایام ہیں، پر برکت، پر میمنت و با سعادت، اس لیے کہ ان ایام میں خداوند تبارک و تعالی نے تمام بشریت کو اور بالخصوص مومنین کو اپنا سب سے قیمتی ہدیہ عطا کیا ہے، اور وہ وجود نازنین پیغمبر اکرم ہیں. خود ذات خدا نے قرآن مجید میں اس کو اپنا احسان عظیم و امتنان اعظم ذکر کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا کا بہت بڑا احسان و بہت عظیم احسان ہے مومنین پر کہ خداوند تبارک و تعالی نے ان کے اندر رسول مبعوث کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس سے بڑا احسان خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت پر اور مومنین پر نہیں فرمایا ہے. بارہ ربیع الاول سے سترہ ربیع الاول کے درمیان یہ ایام میلاد رسول اللہ، اگرچہ ربیع الاول کو ربیع المولود و ربیع الرسول کہتے ہیں، یہ پورا ماہ ہی منسوب ہے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل سنت کے علماء کے نزدیک بارہ ربیع الاول میلاد گرامی پیغمبر اکرم ہیں، اور بعض شیعہ علماء بھی اسی قول کے معتقد ہیں، جیسے مرحوم کلینی صاحب کافی، محدث کبیر، اور شیخ طوسی و دیگر بعض بزرگان، ان کا بھی اعتقاد یہی ہے کہ میلاد رسول اللہ بارہ ربیع الاول کو ہی ہے. لیکن مشہور علماء امامیہ کے مابین سترہ ربیع الاول ہیں، اور اس طرح کا اختلاف تاریخی روایات کا اختلاف ہر بزرگ ہستی کے بارے میں موجود ہے. باقی ائمہ اطہار کے متعلق بھی ایسا اختلاف موجود ہے کہ تاریخ ولادت کب ہے اور تاریخ شہادت کب ہے. وہ اقوال جو ہمیں معلوم ہیں یہ تاریخیں یہ مشہور تاریخیں ہیں, یعنی مشہور یہ ہو گئی ہیں, لیکن دیگر اقوال بھی موجود ہیں کہ کس تاریخ کو ولادت باسعادت اہل بیت ہے اور کس تاریخ کو شہادت ہے ائمہ اطہار کی. یہ اختلاف اتنا نہیں ہے کہ امت اس سے تقسیم ہو جائے کہ پیغمبر اکرم کی ولادت کب ہوئی, لیکن کچھ عرصے سے مسلمانوں کے ہاں ایک المیہ رونما ہوا اور بالخصوص اس سرزمین پر جس پہ ہم رہ رہے ہیں یعنی پاکستان, یہاں پر معمولی اختلاف مذاہب اسلامی کے اندر بڑھ کر تفرقہ بن جاتا ہے, جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے, جدال میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جھگڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ مہارت ہے بعض لوگوں کے اندر کہ وہ معمولی ثانوی اختلافات کو ہوا دے کر, یعنی شرر کو ہوا دے کر اسے شعلہ بنا دیتے ہیں. تخصص ہے ان کا, مہارت ہے ان کی. اختلاف کئی نوعیت کے ہیں, قرآن مجید میں ذکر کیا گیا اختلافات کا ذکر ہے, روایات کے اندر اختلاف کا تذکرہ ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ پیروان دین مبین اسلام ان کے اندر آپس میں مختلف مسائل کے اندر اتفاق نہیں ہے, اختلاف ہے. حتیٰ ایک ہی مذہب کے پیروکاروں کے اندر فی الجملہ اختلاف ہے. اہل سنت کے ائمہ اربعہ آپس میں فتویٰ میں اختلاف رکھتے ہیں, اسی وجہ سے چار مذاہب ہیں, اور پھر ہر مذہب کے علماء آپس میں مسائل کے سمجھنے میں اور سمجھانے میں فی الجملہ اختلاف رکھتے ہیں. علماء امامیہ بھی ایسے ہی ہیں, علماء امامیہ کے اندر بھی فتاوی کا الا ماشاء اللہ اختلاف ہے. اس کو اجتہادی اختلاف کہتے ہیں. اجتہادی اختلاف اجتہاد کا لازمہ ہے, فقاہت کا لازمہ ہے. اسی اختلاف سے ہی مجتہد حقیقت تک و حق تک و صحیح رائے تک پہنچتا ہے. چند چیزوں میں اگر اختلاف ہو اس اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے. مشورے مختلف ہوں استقبال کرنا چاہیے مختلف مشوروں کا. روایات میں بھی تاکید ہے کہ اگر آپ کو مشورہ لینا ہو تو مختلف لوگوں سے لیں مشورہ. ایک آدمی مشورہ دیتے ہوئے ایک پہلو مد نظر رکھتا ہے, دوسرا مشورہ دیتے ہوئے دوسرا پہلو مد نظر رکھتا ہے, اور اس طرح آپ جب گوناگون مشورے لیتے ہیں تو آپ کے سامنے اس مسئلے کے سارے پہلو آ جاتے ہیں. رائے دینے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ائمہ معصومین کا فرمانا ہے کہ انہی تضارب آرا سے, انہی تضارب آرا سے مختلف آرا کو ایک دوسرے کے ساتھ جانچنے اور پرکھنے سے انسان صحیح رائے تک پہنچتا ہے. آج دن ہوتا ہے ہر طبقے کے لوگ سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں, کسی ایک نقطے پر گفتگو شروع ہوتی ہے, مختلف آرا ان کے اندر تبادلہ ہوتی ہیں, انہی تبادلہ آرا سے ایک متفقہ رائے تک پہنچتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پارلیمان میں بحث ہوتی ہے کسی بھی مسئلے پر اور ارکان پارلیمان ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, مختلف رائے دیتے ہیں, آخر کار ایک قانون تسلیم ہو کر لیتے ہیں اکثریت رائے سے. اختلاف قرآن نے ذکر کیا کہ ایک قبل از علم اختلاف ہے اور ایک بعد از علم اختلاف ہے. اختلاف قبل از علم رحمت ہے, برکت ہے, خوب ہے. قبل از علم اختلاف, وہ اختلاف جو زینہ بنتا ہے علم تک پہنچنے کے لیے, اور جس اختلاف کی قرآن نے مذمت کی ہے و سرزنش کی ہے اختلاف بعد از علم ہے, کہ جب حق کھل جائے بینات آ جائیں شواہد آ جائیں، دلائل آ جائیں، اور پھر بھی کوئی اس کے بعد اختلاف رکھتا ہو، قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ وَمَخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ وَمَخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ بغاوت کی وجہ سے ہے، یہ سرکشی ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ سرکشی ہے قرآن کے بقول، یہ سرتابی ہے، یہ گناہ ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ جب ان کے پاس کافی دلائل آ جاتے، شواہد آ جاتے، بات کھل جاتی، اس کے باوجود اختلاف کرتے تھے۔ یہ اختلاف ان کی انانیت کی وجہ سے، ان کی جاہ طلبی کی وجہ سے، شہرت و مقام پرستی کی وجہ سے، وہ انانیت کی وجہ سے ہے۔ ایک اور باب روایات اسلامی و معارف دینی کے اندر معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، ایک پورا چیپٹر ہے روایات کا، جس میں جس کا موضوع ہے میرا، میرا میرا یعنی الجھنا، بات کرنا نہ کچھ ہدف یا مقصد یا مدعا ثابت کرنے کے لیے، مدعا بیان ہو چکا، دلیلیں دی جا چکی ہیں، اس کے باوجود پھر تکرار کرنا، پھر اس کے بعد بات کرنا، بات بات کے لیے کرنا، اس کو کہتے ہیں میرا، عربی زبان میں میرا کہتے ہیں۔ لان کی گئی ہے ان علماء پر جو علم حاصل کرتے ہیں میرا کے لیے، میرا یعنی الجھنے کے لیے، اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہونے کے باوجود بعد بھی الجھتے رہیں اس کے اندر۔ یہ خصوصیت ہے بعض لوگوں کے اندر، اور پاکستان میں متاسفانہ اس سرزمین پر یہ زرخیزی بھی ہے، جس طرح دیگر بہت سارے پہلوؤں سے زرخیز زمین ہے، یہ بھی زرخیزی ہے کہ اختلاف کا بیج اگر بوئیں بہت جلد اگتا ہے، اور اس سے جو فصل اگتی ہے وہ تفرقے کی فصل ہے، اور اس میں جو پھل لگتا ہے وہ جنگ و جدال و نزاع ہے، اور نتیجہ اس کا جو محصول حاصل ہوتا ہے وہ قتل و غارت گری اور ناامنی ہے، وہی چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بدترین عالم وہ ہے جو بعد از علم اختلاف کرے، حق کھل جانے کے بعد پھر بھی اختلاف کرے، اور بہترین صاحب دانش وہ ہے جو حق کے سامنے تسلیم ہو جائے، اگرچہ وہ حق اس کی مخالف کی زبان سے ہی کیوں نہ ادا ہو رہا ہو، اس کو مان لے، تسلیم ہو جائے کہ یہ درست کہہ رہے ہیں۔ بعضوں کے اندر یہ مہارت ہے کہ ہر چھوٹے سے اختلاف کو تفرقہ اور فتنہ بنا دیتے ہیں۔ روایات میں ہے، روایات نبوی ہیں اور روایات معصومین، جن میں فرمایا گیا ہے کہ آخر الزمان فتنوں کا زمانہ ہوگا، عصر فتن ہے، زمانہ فتن ہے، فتنے اتنے عام ہوں گے کہ ہر انسان پر حق اوجل ہو جائے گا، مخفی ہو جائے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ جس چیز کا نام ہم آج رکھتے ہیں کنفیوژن، یہ پہلے سے پیشنگوئی روایات کے اندر کی گئی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب تمام لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، ایک حیرت میں پڑ جائیں گے، ایسی حالت ان کی بن جائے گی جو ان میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا کریں ہم، ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے۔ وہ حیرت کا عالم، سرگردانی کا عالم، وہ کنفیوژن کا عالم بتایا گیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کنفیوژن عام ہو جائے گی۔ یہ اس وجہ سے ہوگا جب تعلیمات الہی کو، تعلیمات انبیاء و تعلیمات دین کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، اور خواہشات، نفسانیات اور خود ساختہ معیارات دین کی جگہ لے لیں گے، خود ساختہ معیار دین کی جگہ لے لیں گے۔ پاکستان فتنوں کی آماجگاہ بنا دیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ مذہب کو استعمال کیا گیا اس کے اندر، باقی مسائل میں بھی اختلاف ہے لیکن فتنہ نہیں بنتا. مذہب کے اندر معمولی سے اختلاف فتنہ بن جاتا ہے. فتنہ پروری، تفرقہ پروری کی بھرپور صلاحیت اس قوم کے اندر اور اس قوم کے بعض افراد کے اندر پائی جاتی ہے. فقط کافی ہے کہ فتنے کا نطفہ آ جائے، یہ اس کو پال کے بڑا کر کے تناور درخت بنا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں فتنہ کہ خود ان کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایسے فتنے جو ہمارے نادان سیاستدانوں نے ان کا بیج ڈالا تھا اور اس غلط فہمی کے ساتھ ڈالا تھا کہ یہ فتنے، یہ پودے، یہ فصل زہریلی، یہ ان کے اختیار میں رہے گی، جب چاہیں اس کو کاٹ لیں، جب چاہیں اس کو ویران کر دیں، جب چاہیں اس کو اگا لیں. لیکن بے خبر تھے مزاج فتنہ سے، فتنے کے مزاج سے بے خبر تھے. یہ فتنے کا مزاج یہ ہے کہ وہ پیدائش میں کنٹرول میں ہوتا ہے لیکن پیدا ہو کر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. نہج البلاغہ میں حضرت نے پورا خطبہ فتنے کے مزاج پہ بیان فرمایا ہے، فتنے کا مزاج کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ فتنہ بالکل انسان کی طرح پیدا ہوتا ہے. فتنہ نطفے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر جنین بنتا ہے، پھر جنین بن کر کنٹرول اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے. اور اس وقت جنہوں نے فتنہ شروع کیا وہ خود بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. وہی مناظر جو آج ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے فتنہ شروع کیا وہ خود اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. فتنوں کے مزاج کو اگر سمجھ جائے انسان ہرگز یہ اقدام نہیں کرے گا. یہاں پر جب ایسی فضا بن جائے کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر قرآن کی طرف رجوع کریں، دین کی طرف رجوع کریں، ہر صورتحال کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے اور اس کا رائے حال بھی بتایا گیا ہے، یعنی یہ بھی فرما دیا گیا کہ یہ ہوگا اور ان اسباب کے نتیجے میں ہوگا، اور وہیں پر یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر یہ فتنہ پیدا ہو جائے اس وقت آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. پہلا حکیمانہ قول نہج البلاغہ میں حضرت کا، چونکہ نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں، پہلا حصہ خطبوں کا ہے، دوسرا حصہ خطوط کا ہے، مکتوبات، اور تیسرا حصہ مختصر حکیمانہ جملات کا ہے، کلمات قصار. پہلا جملہ یہی شروع ہوتا ہے، پہلا جملہ سید رضی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی ہنرنمائی کی یہاں پر اور بڑے ذوق سلیم کا ثبوت دیا انہوں نے کہ پہلا جملہ حکیمانہ حضرت کا جو انتخاب کر کے نہج البلاغہ میں درج کیا وہ فتنے ہی کے بارے میں ہے. کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنوں کے اندر ابن لبون بن جاؤ. لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب. حضرت فرماتے ہیں جب فتنے اٹھ کھڑے ہوں تو آپ ابن لبون بن جاؤ. ابن لبون عربی زبان میں ناکا کے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو نہ دودھ دینے کی عمر میں ہو نہ سواری اس پر لی جا سکتی ہو، ایسی عمر میں اس کو ابن لبون کہتے ہیں. عربی فصیح زبان ہے، ہر مرحلے کے لیے. ہم بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے مونچھیں نکلنے تک اس کو بچہ ہی کہتے ہیں، لیکن عرب ایسے نہیں ہے، وہ ہر سٹیج میں اس کا ایک الگ نام ہے. انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا بچہ ہو، حیوان کا بچہ اگر پیدا ہو اس کا اور نام ہے، ایک سال کا ہو جائے اس کا اور نام ہے، دو سال کا ہو جائے اس کا اور نام ہے. ابن لبون اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جو نہ سواری کے قابل ہے نہ دودھ دینے کے قابل ہے. فرمایا کہ فتنوں کے اندر ابن لبون بن جاؤ. بعضوں نے یہ سمجھا کہ اس جملے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے اندر تم لا تعلق رہ جاؤ، لا تعلق بن جاؤ، یعنی بے حس ہو جاؤ، گھروں میں جا کر بیٹھ لو اور کسی قسم کا مثبت و منفی کوئی کردار ادا نہ کرو. بعضوں نے یہ سمجھا، لکھا بھی ہے نہج البلاغہ کی تفسیر میں، یہی مضمون انہوں نے استفادہ کیا ہے جو بالکل الٹ ہے. چونکہ بعض اوقات ہم آیات و روایات سے کچھ لیتے نہیں ہیں بلکہ آیات و روایات کو کچھ دیتے ہیں، لینے کے بجائے کچھ دیتے ہیں ہم عموماً آ کر قرآن مجید دیکھیں بہت سارے لوگوں کا تو لینے کے بجائے دیتے ہیں نہ دینا، لیں ہم سے، لیں جو قرآن فرما رہا ہے جو معصومین فرما رہے ہیں ان سے لیں آپ. اس جملے میں حضرت جو کچھ فرما رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے مفہوم، یہ امیر المومنین کے قول کو مانا دیا گیا ہے نہ لیا گیا ہے، یہ مانا دیا گیا ہے اس کو. اور اگر یہ کام چھوڑ دیں، قرآن کو مانا دینا چھوڑ دیں، قرآن سے مانا لینا شروع کر دیں ہم، ساری بات ہی ختم ہو جائے، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، سارا قصہ ہی حل ہو جائے اگر دینا چھوڑ دیں ہم. اس میں حضرت یہ نہیں فرما رہے کہ آپ فتنوں کے اندر لا تعلق بن کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ فتنوں کو دودھ نہ پلاؤ، ابن لبون بنو، یعنی فتنوں کو دودھ نہ پلاؤ اور فتنوں کو سواری نہ دو. دو حصے ہوتے ہیں، توجہ فرمائیں، یہ حکیمانہ قول ہے یہ حضرت کا، یہ اس ہستی کا قول ہے جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ میں آسمانوں کے راستے بہتر بتا سکتا ہوں. یہ آسمانی ہدایت بتا رہے ہیں، آسمانوں کے راستوں سے بعض نے یہ سمجھا ہے کہ شاید بریخ و مشتری مراد ہے، نا آسمانوں کے راستے یعنی وہ ہدایت جو آسمان سے اللہ نے عطا کی ہے، میں وہ راستے تمہیں بہتر بتا سکتا ہوں، تو مجھ سے پوچھو تم. اور اگر ان حکیمانہ اقوال پہ عمل ہوتا، سمجھے جاتا، کوئی فتنہ پیدا نہ ہوتا. دو قسم کے طبقے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، عالم اور غیر عالم، عالم اور غیر عالم. جب فتنے پیدا ہوں تو فتنے ان دونوں کی مدد سے پیدا ہوتے ہیں. فتنہ خودرو چیز نہیں ہے، کچھ بوٹیاں نا خودرو ہیں، یعنی خود ہی اگتی ہیں، انہیں کاشت نہیں کرنا پڑتا. ہاں فتنوں کو کاشت کرنا پڑتا ہے، یہ خودرو نہیں ہے. یوں نہیں کہ ہم رات کو سوئے صبح اٹھے فتنہ کھڑا ہوا تھا، نا فتنے کو زمین چاہیے، فتنے کو کسان چاہیے، فتنے کو پانی چاہیے، فتنے کو بیج چاہیے، فتنے کو کھاد چاہیے اور زرخیز زمین چاہیے. آپ دیکھیں کوئی فتنہ یہاں سے 20,000 کلومیٹر دور کسی ادارے کے اندر کسی کی کھوپڑی میں فتنے کا کنسپٹ آتا ہے، وہ لے کر اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو کہاں کاشت کروں، زمین ڈھونڈتا ہے اس کے لیے، زرخیز زمین اس کو پوری دنیا میں گھومتا ہے 20,000 کلومیٹر سے. ادھر کتنے ملک بیچ میں آتے ہیں، 20,000 کلومیٹر دور جو خطہ ہے، پہلے اٹلانٹک آتا ہے، پھر اس کے بعد یوروپ آتا ہے، پھر اس کے بعد مشرق وسطی آتا ہے، پھر اسلامی سرزمینیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد بحر ہند آتا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان آتا ہے. وہ فتنے کا بیج لے کے ان سرزمینوں پر کاشت نہیں کرتے، چونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ فتنے کے لیے زرخیز نہیں، پاکستان میں آ کے اس کو کاشت کرتے. کوئی فتنہ سوچیں، چونکہ قدیم سے انہوں نے تشخیص دے لی ہے کہ یہ بہت زرخیز زمین ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہندوستان کی سرزمین کو، بر صغیر کو، وہ ثروت کا منبع سمجھتے تھے.
یہ کسی بھائی کا موبائل بج رہا ہے یار، اس کو
لشکر کے لشکر ایک کے بعد دوسرا ہندوستان پہ چڑھائی کرتے تھے. آج بہت تاریخ پوری بھری ہوئی ہے، ہندوستان کی ساری تاریخ حملہ وروں کی تاریخ ہے. آپ اگر برے صغیر کی تاریخ پڑھیں، پہلے اس نے حملہ کیا، پھر دوسرا آیا اس نے اس کو نکال کے پھر خود قبضہ کر لیا، پھر تیسرا آیا اس نے اس کو نکال کر خود قبضہ کر لیا، اور یہ طالب علم اسٹوڈنٹ بےچارے یہ پڑھ پڑھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بالآخر یہ کب سلسلہ ختم ہوگا یہ حملوں کا. وہ پہلے آتے تھے ہندوستان کو, برے صغیر کو, ہندوستان سے مراد یعنی برے صغیر, پر قدیم نام اس کا, برے صغیر کو ثروت کا ایک منبع سمجھتے تھے, لوٹنے آتے تھے, قبضہ کرنے آتے تھے, بعض حملہ کر کے لوٹ کے چلے جاتے تھے, بعض یہیں رہ جاتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ زیادہ خطرناک لوگ تھے. وہ یہاں جو کچھ موجود تھا, یہاں کی زمین جو اگاتی تھی, وہ اسے کاٹ کے لے جاتے تھے, یہاں سے جو چیز نکلتی تھی اسے لے جاتے تھے. کہتے ہیں برطانیہ کی ملکہ کے تاج میں جو ہیرا لگا ہوا ہے وہ یہیں سے نکال کے لے گئے تھے. چوری کا تاج ہے, چوری کا تاج ملکہ نے سر پہ رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کسی ملک کی ثروت چرا کے لے جائیں, چوری ہے. لیکن اب جو قوم اس سرزمین کی طرف آتی ہے, وہ وہاں سے فتنے کا بیج لا کر یہاں پر آ کر کاشت کرتی ہے, اپنی فصل یہاں اگاتی ہے, آ کر اپنی زمینوں کو نہیں آزماتے اس کام کے لیے, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ زہریلی بوٹی اگر وہاں اگ گئی پھر اس پہ کنٹرول مشکل ہو گیا. اس سرزمین کو انتخاب کرتے ہیں. فتنے میں دو طبقوں کا کردار ہوتا ہے. اسی حکیمانہ قول میں حضرت نے اس نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے, علماء اور عوام. جب فتنہ شروع ہوتا ہے ظاہر ہے عوام اس پہ گفتگو نہیں کرتے, کیونکہ فتنے میں جب دو گروہ ہو جائیں یا چند گروہ بن جائیں, دلائل العوام نہیں دیتے, دلائل علماء دیتے ہیں. ایک مثبت ایک منفی, دو رائے بن جاتی ہیں, یہ جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے. فتنے کے اندر اگر آپ طرفین بن کر, کوئی طرف فتنہ بن کر دلائل دینا شروع کریں, یہ فتنے کو دودھ پلانا ہے, فتنے کو دودھ پلانا ہے. یہ آپ حامی بن کر بولیں یا مخالف بن کر بولیں, چونکہ فتنے میں دو قول ہوتے ہیں, دو رائے ہوتی ہیں, آپ حامی بن کر بولیں یا مخالف بن کر بولیں, یہ فتنے کو دودھ پلانا ہے. اور عوام جو گفتگو نہیں کرتے, تقریریں نہیں کرتے, لیکن فتنے کو سواری دیتے ہیں, فتنہ عوام کے دوش پہ بیٹھا ہوتا ہے, علماء اس کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں عوام کے دوش پر, بوجھ سارا عوام پر ہوتا ہے. جو دودھ پلا رہا ہے اس کو بوجھ نہیں اس کا ہوتا, اس کے دوش پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا. اب بوجھ اس پر ہوتا ہے جس کے کندھوں پر ہے, جس کے دوش پر ہے. آج پاکستان میں آپ دیکھیں فرقہ واریت کا فتنہ, تفرقے کا فتنہ, مسلمانوں کے اندر دشمنی کا فتنہ, یہ عوام نے نہیں پھیلایا, یہ نام نہاد علماء نے پھیلایا, نام نہاد علماء نے. دودھ انہوں نے پلایا ہے لیکن بوجھ کس پہ کندھوں پر رہا ہے ہمیشہ؟ عوام. بوجھ عوام نے اس کا برداشت کیا ہے, قیمت عوام نے ادا کی ہے اس کی. دودھ انہوں نے پلایا ہے, قیمت ان سے لی گئی. دونوں کو حضرت نصیحت کر رہے ہیں کہ نہ فتنے کو دودھ پلاؤ نہ فتنے کو سواری دو. عزیزان میں نے کہا کہ اگر فتنہ شروع ہو اس میں حامی بن کر کودیں گے تو بھی فتنے کو سواری, فتنے کو دودھ پلا رہے ہیں, اگر مخالف بن کر کودیں گے تو بھی اس کو دودھ پلا رہے ہیں, اور اگر طرفین میں سے کسی کا ساتھ دینا شروع کیا فتنے کو سواری دے رہے ہیں, اور اگر چپ ساد لی, غافل ہو گئے, بے حس ہو گئے, لا تعلق ہو کر اپنے گھر میں جا بیٹھے تو بھی فتنے کو سواری دے رہے ہیں. فتنہ خاموش لوگوں کے دوش پر بھی سواری لیتا ہے. بلکہ ان کے دوش پر زیادہ سواری لیتا ہے جو بالکل چپ ہوتے ہیں, جو خاموش ہوتے ہیں.
خاموش تائید ہو جاتی
ہے, تائید ہو جاتی ہے. اس لیے خاموشی فتنے ہی کا ایک جز ہونا ہے. لا تعلقی فتنے کا ہی ایک جز ہے. اور حضرت یہ نہیں فرما رہے کہ فتنوں میں لا تعلق بیٹھ جاؤ, بلکہ فرما رہے کہ دودھ نہ پلاؤ سواری نہ دو. وہ پھر کیا کریں, خاموش ہو جائیں؟ نہ, یہ بھی نہیں. عموماً ہم کہتے ہیں تھرڈ آپشن, یہاں پر تھرڈ آپشن بھی نہیں ہے, بلکہ حق یہ ہے کہ آپ فتنے کو روکو اور فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے ملک کو بچاؤ, اپنی قوم کو بچاؤ, اپنے دین کو بچاؤ. جب فتنے کا طوفان اٹھتا ہے, انسان قیمتی چیزیں بچانے کی کوشش کرتا ہے. جب اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سیلابی ریلا آ رہا ہے آپ کے علاقے کی طرف, اس وقت آپ بوسا نہیں بچاتے, قیمتی چیزیں گھر کی بچاتے ہیں, غیر قیمتی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر بے بگی تو حرج نہیں, دوبارہ بنا لیں گے, لیکن قیمتی چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں, بچاتے ہیں. جب فتنوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہو, قیمتی چیزوں کو بچاؤ. قیمتی چیزیں کون سی ہیں؟ قیمتی چیزیں اپنا کاروبار نہیں ہے, قیمتی چیزیں اپنا بزنس نہیں ہے, اپنی دکان نہیں ہے کہ فتنوں کے اندر مجھے صرف اپنا کاروبار بچانا ہے. سب سے قیمتی چیز سب سے پہلے بچانی ہے, سب سے قیمتی چیز دین ہے, اعتقاد ہے انسان کا سب سے قیمتی چیز. سب سے پہلے اس کو بچائیں. قیمتی چیز یہ قوم ہے, یہ امت ہے, امت اسلامی قیمتی چیز ہے, اور قیمتی چیز سرزمین اسلامی ہے. ان تین چیزوں کو بچاؤ آپ. اسلام بچاؤ. بعض اوقات ہم زمین بچا لیتے ہیں, اسلام نہیں بچاتے. ایسے لوگ گزرے ہیں ہمارے ملک میں بھی جو تلقین کرتے رہے ہیں کہ اسلام چلا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, زمین بچا لو آپ. وہ زمین جو اسلام ہی کے نام پر حاصل ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اسلام چلا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. البتہ آیا بھی نہیں ابھی اس سرزمین پر. جس طرح کچھ لوگ ہیں نا آج کل پاکستان میں ہیں, یہ قبضہ گروپ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں, اور بعض اوقات مذہبی چیزوں کا سہارا لے کر زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں. یہاں تو زمینیں ہی نہیں ہے کہ کوئی قبضہ کرے, لیکن جہاں زمینیں ہیں,
اللہ نے ہمیں بے نیاز کیا ہوا,
بے نیاز کیا ہوا, جہاں زمینیں ہیں وہاں یہ کام کرتے ہیں لوگ, قبضہ کرتے ہیں. قبضہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پر مسجد کی اینٹیں رکھ لیں گے, بورڈ لگا لیں گے یہ مسجد ہے. یہاں پر اکثر مسجدیں آپ دیکھیں روڈ پہ بنی ہوئی ہیں, فٹ پاتھ پہ بنی ہوئی ہیں, پبلک پلیس پہ بنی ہوئی ہیں. مسجد اپنی ذاتی جگہ پر بناؤ, اور اب ذاتی پیسے سے بناؤ. مسجد ذاتی پیسے سے بناؤ, اپنے ذاتی مال سے بناؤ. پبلک پلیس پہ کیوں قبضہ کرتے ہیں؟ لیکن مسجد کے نام پہ کر لیتے ہیں قبضہ. اور اتنا مسجدوں کے نام پر قبضہ ہوا, دیکھ کے بعد میں مومنین نے سوچا کہ کیوں نہ امام بارگاہوں کے نام پر بھی کر ہی ہم قبضہ. ایک جگہ ہوا ایسا کہ پیغام آیا کہ ایک شہر میں, پاکستان کے ایک شہر میں تھا, وہاں پیغام آیا کہ پولیس نے کاروائی کی ہے اور کچھ مومنین کو اٹھا کے لے گئے ہیں, اور علم کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی مومن یہ برداشت نہیں کر سکتا, علم کی بے حرمتی برداشت نہیں کر. سب تیش میں آ گئے. ہم بھی وہاں موجود تھے, پوچھ کو شروع کی, کوئی کریں, کوئی کم از کم جواب دینا چاہیے اس بے حرمتی کا, کیوں کیا ایسا کام. معلوم کیا ایک اور مومن نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں, اس کاروائی میں نے کہا کہ یہ اول مومنین کو اٹھا کے لے گئے, علم کی بھی حرمتی کی, علم بھی اٹھا کر لے گئے. انہوں نے کہا بھائی آرام سے اپنے گھر میں بیٹھو, یہ در حقیقت قبضہ گروپ تھا, زمین پر قبضہ کرنے کے لیے علم لگایا ہوا تھا انہوں نے, علم لگایا تھا تاکہ زمین پر قبضہ کریں. وہ بعد میں دوسرے جن کی پارٹی کی جس پارٹی کے ساتھ جھگڑا ہے وہ بھی مومن ہے, وہ بھی شیعہ ہیں, انہوں نے شکایت کی ہے اور پولیس آئی اور وہ علم اٹھا کر لے گئے ہیں. یہ وہ علم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ انہوں نے علم لگایا تھا قبضہ کرنے کے لیے. علم قبضے چھڑانے کے لیے ہے, علم اٹھاؤ قابضین کے خلاف, غاصبین کے خلاف. یہ علم وہاں اٹھتا ہے نہ کہ اس کو بہانہ قرار دے کر قبضے کرو. کرتے ہیں یہ کام دین و مذہب کے نام پر. فتنہ کھڑا کرنا, ورغلانا, دھوکہ دینا, کیونکہ مقدس چیز ہے. بصیرت ضروری ہے عزیزات. رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامت ظل العالی 2 سال سے, جب سے ایران میں یہ شروع ہے سلسلہ صدارتی الیکشن کے بعد, اگر آپ سن رہے ہوں, پیگیری کر رہے ہوں, یہاں میڈیا وہ کچھ نہیں بتاتا. اس وقت عرب دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی ہمارا میڈیا نہیں بتاتا. میں ایک اس میڈیا کے بارے میں ایک تعبیر اکثر جگہ کی ہے, وہ ذہن میں رکھیں گے. ہمارا میڈیا کیا ہے؟ ہمارا میڈیا ان حشرات کی طرح ہے جو حیوانوں کے فضلے میں پلتے ہیں. کچھ حیوان ہیں جو تر و تازہ گھاس کھاتے ہیں, چارہ کھاتے ہیں, طبیعت میں جو کچھ اگتا ہے وہ کھاتے ہیں, اور کچھ دوسرے حیوانات وہ ہیں جو ان کا فضلہ کھاتے ہیں. اگر ان کو گھاس ڈالی جائے وہ نہیں کھاتے. گوبر میں جو کیڑا ہے اگر اس کو گھاس دیں نہیں کھائے گا. آپ اس کو حلوہ بریانی پکا کے دیں پھر بھی نہیں, آئس کریم دیں پھر بھی نہیں کھائے گا, وہ نہیں کھائے گا. اس کو کھانا ہے صرف یہ فضلہ کھانا ہے. اگر گوبر دیں اس کو وہ خوشی سے کھائے گا. دیکھا ہے کیڑا گوبر کی گولیاں بھی بنا رہا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے زحمت سے الٹا ہو کر اس کو لے جا رہا ہوتا ہے. کتنی زحمت کے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے اس کو. اس کی مرغوب ترین غذا یہ ہے گوبر.
یہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے,
یہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے. اب ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے؟ وہ میڈیا وہ خناسی کرتا ہے, خبر بناتا ہے, خبر دیتا نہیں ہے. وہ میڈیا بی بی سی اور سی این این وہ خبر بناتے ہیں, اس خبر کا فضلہ ڈالتے ہیں, پھر ہمارا میڈیا اس کو چاٹنا شروع کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ہم نے دی ہے, یہ ایکسکلوزیو نیوز ہے یہ ہماری. پتہ نہیں یہ کہاں سے لیے تم نے, نہیں بتاتے حقیقت. اس وقت عرب سرزمینوں پہ کیا ہو رہا ہے, مصر میں کیا ہوا, ٹیونس میں کیا ہوا, اور الجزائر میں کیا ہونے جا رہا ہے, یمن میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور بحرین میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور ایک ایک کر کے ان سب میں کیا ہو رہا ہے, نہیں بتاتے. یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے, بتائیں گے کیا؟ کنفیوز ہو جاتے ہیں. پھر ان سے جو خبر ہے ان کا فضلہ لے کر اپنی کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں اپنی قوم کے اندر. یہ جو کچھ ان سرزمینوں پہ ہوا یہ پہلے ایران میں تجربہ ہوا, 2009 میں ایران میں تجربہ ہوا, 10ویں صدارتی انتخابات کے بعد. اس کا نام ہے, اس فتنے کا نام انہوں نے خود رکھا ہے, مخملی انقلاب, ویلویٹ ریولوشن. انہوں نے انقلاب اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے یہ حربہ اپنایا, وہاں ناکام ہوا, اور پھر دوسری سرزمینوں پر دیکھیں کتنی آسانی سے. اسی کو کہتے ہیں مخملی انقلاب. مخمل چونکہ نرم ہوتا ہے, اس کو اصطلاح, یہ سیاسی اصطلاح ہے مخملی انقلاب. اس کو اس وجہ سے مخملی کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ قتل و غارت نہیں ہوتی, طاقت کا استعمال نہیں ہوتا. بغیر طاقت کے استعمال کے حکومت بدل جاتی ہے, چہرے بدل جاتے ہیں, اور یہی ہوا. طاقت کا استعمال نہیں ہوا, ٹینس میں طاقت کا استعمال نہیں ہوا, مصر میں طاقت کا استعمال نہیں ہوا. فوج نے کچھ بھی نہیں کیا, حکومتی مشینری نے کچھ بھی نہیں کیا, کھڑی دیکھتی رہی, پر بڑی آسانی سے چینجنگ آ گئی, اپنی پسندیدہ چینجنگ کر لیتے. یہی کام انہوں نے ایران کے اندر بھی کیا. اس وقت سے رہبر معظم پوری امت مسلمہ کو بالخصوص جوانوں کو وہ بالخاص ایرانی جوانوں کو بار بار, یعنی دو سال سے مسلسل سن رہے ہیں ہم کہ ایک چیز پر تاکید فرما رہے ہیں اور وہ ہے بصیرت. بصیرت اس فتنے کا مقابلہ بصیرت سے کیا جا سکتا ہے اور ہر فتنہ بصیرت سے روکا جا سکتا ہے. قوم کے اندر اگر بصیرت نہ ہو اور قوم کے زعماء میں اگر بصیرت نہ ہو, وہ یا فتنے کو دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں یا فتنے کو سواری لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ جنگ صفین میں فتنہ کھڑا ہوا, امیر المومنین کے لشکر میں ایک ایسا نادان طبقہ تھا کہ وہ بھی اس کا حصہ بن گیا. انہوں نے فتنے کو سواری دی, کچھ نے دودھ پلایا کچھ نے سواری دی, اور وہ کچھ کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بصیرت پر رہبر معظم بہت تکرار کرتے ہیں, بہت اصرار کرتے ہیں, اور بصیرت ہی وہ چیز ہے جس نے ایران میں اس کو ناکام کیا. اس ویلویٹ ریولوشن کو ایران میں ناکام کرنے والی چیز تنہا رہبر کی بصیرت اور رہبر کے بسیجیوں کی اور جوانوں کی, جن کو بسیج کہا جاتا ہے ایران میں, بسیجی جوان, ان کی بصیرت نے اس کو ناکام کیا. البتہ ابھی بھی ہلچل ہوتی رہتی ہے, دو دن پہلے پھر انہوں نے اظہار وجود کیا, لیکن شکست خوردہ ہیں, شکست خوردہ ہیں, یہ بیک شاک ہے ان کے. جو زور لگانا تھا لگا چکے ہیں, اب نہیں کچھ کر سکتے. میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ اظہار وجود کرتے رہتے ہیں. عزیزان, بصیرت اشد ضروری ہے, خصوصاً یہ سرزمین پاکستان کہ جس پر آ کر ہر دنیا کا فتنہ تیار کر کے یہاں لے آتے ہیں اور یہاں اس کا بیج کاش کرتے ہیں, چونکہ انہیں یقین ہے کہ یہاں بہت آمادہ و زرخیز زمین ہے, فتنہ فوراً اگتا ہے. یہاں پر فتنہ اگتا ہے, اختلاف کا بیج ڈالیں تفرقے کی فصل اگتی ہے اس کے اندر. ایام میلاد با سعادت رسول اللہ ہیں اور ہم ابھی نعتیں بھی پڑھتے ہیں, منقبت بھی کرتے ہیں, اظہار جشن و خوشی کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, چونکہ اس سے بڑی خوشی امت مسلمہ کے لیے کوئی اور نہیں ہے. باقی سب خوشیاں اس کے بعد ہیں, سب خوشیاں اس کے بعد ہیں, یہ سب سے بڑی خوشی ہے. لیکن عزیزان, ہمیں ایک نقطے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. آج میلاد رسول کے ان ایام میں ہم خوش ہیں, لیکن سوچیں کہ آیا جس ہستی کی میلاد کی ہم خوشی منا رہے ہیں وہ ہستی بھی خوش ہے یا نہیں ہے آج؟
اللہم
آپ کا کیا خیال ہے, آج رسول اللہ خوش ہیں, خوشحال ہیں اپنی امت کی یہ حالت دیکھ کر؟ ایک نعت علامہ اقبال نے لکھی ہے خوبصورت نظم کے عنوان سے, اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اے باد صبا, یہ میرا پیغام میرے آقا و مقتدا میرے رسول کو جا کر دو کہ آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی لٹ گیا اس کا, دنیا بھی لٹ گئی اس کی. خوب, یہ تو اقبال اپنا درد بیان کر رہے ہیں اس نظم میں, لیکن اقبال کا پیغام نہ بھی پہنچے, ہمارا اعتقاد ہے نا, رسول اللہ فرماتے جس طرح حضرت کا فرمانا تھا کہ تنام عینی ولا ینام قلبی, میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا کبھی بھی. اسی طرح رسول کا بدن دنیا سے رخصت ہوا ہے, رسول اللہ کی روح دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہے. خداوند تبارک تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ روز قیامت ہم ہر امت کا شاہد و شہید لائیں گے, اور اے نبی آپ کو شہداء کے اوپر شاہد لائیں گے, تمام امتوں کے گواہوں کا گواہ آپ کو لائیں گے. ہر امت کے گواہ اس کے نبی ہیں, گواہ یعنی جو امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہو دیکھ رہے ہیں, اور رسول اللہ کو گواہوں کا گواہ لایا جائے گا. گواہ کے لیے مارکے میں ہونا ضروری ہے, میدان میں ہونا ضروری ہے. جس چیز کی گواہی دے گا اسے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے, اگر آنکھوں سے نہ دیکھے گواہی نہیں دے سکتا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کی عمر شریف 65 سال تھی, تو 65 سال میں ساری امتوں کے گواہوں کی گواہی کیسے دیں گے؟ پہلے والوں کی بھی بعد والوں کی بھی گواہی دیں گے. بعض لوگ ہیں نا جو نافہم, کہتے ہیں رسول اللہ اگر ان کی زیارت کے لیے جو کہتے ہیں کہ ماں تھا ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں, وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. بولے کچھ بھی نہیں ہے کہاں, کچھ نہیں ہے آپ کی کھوپڑی میں کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ حقیقت میں تو بہت کچھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس نبی کو, اللہ فرما رہے ہم اس نبی کو گواہوں کا گواہ لائیں گے, شاہدوں کا شاہد لائیں گے, نہ صرف امتوں کا شاہد بلکہ گواہوں کا گواہ لائیں گے. جئنا من کل امت بشہید, ہم ہر امت کا شہید لائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور آپ کو ان سب گواہوں پر گواہ لائیں گے ہم. اور رسول اللہ اگر کیا کہیں گے, میں نے سنا, میں نے پڑھا کتاب میں پڑھا تھا عیسیٰ نے یہ کیا, موسیٰ نے یہ کیا, نوح نے یہ کیا, ابراہیم نے یہ کیا, کتاب سے پڑھ کر تو گواہی نہیں دی جاتی. آپ چلے جائیں عدالت میں کہیں میں نے اخبار میں پڑھا ہے اس شخص نے یہ کام کیا ہے, یہ گواہی ہے کہ میں نے اخبار میں پڑھا. اخبار میں پڑھ کے گواہی دے سکتے ہیں آپ؟ نہ. گواہی کے لیے آپ کو اس ماجرا کے اندر شاہد ہونا ضروری ہے, وہاں ہونا ضروری ہے آپ. جب ہر امت کے گواہ گواہ کے بھی گواہ ہیں رسول اللہ, تو بتائیے آیا اپنی امت کے تمام اعمال اور تمام نسلوں کے گواہ ہیں یا نہیں ہیں؟ گواہ ہیں نا, دیکھ رہے ہیں. کیا پاکستان بھی ان کی نظروں میں ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان میں امت جو کر رہی ہے وہ بھی ان کی نظروں میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز اور اشارہ کرتا چلوں, ہم کوشش تو کرتے ہیں, پہلے تو زیادہ اپنی خوشی کی کوشش کرتے ہیں کہ خود خوش ہو جائیں کسی طرح, بس میلاد رسول میں خود خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ہم خود خوش ہو جائیں. یہ کوشش ہی نہیں ہوتی کہ ہم رسول اللہ کو خوش کریں, یہ چاہتے نہیں, خود خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. عموماً ادھر سے وعدے ادھر دیے جاتے ہیں کہ آپ کرو چھٹی ہے شفاعت ہو جائے گی, وہ موجود ہیں وہ کر دیں گے, یہ ہمیں خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہتے ہیں مولانا تقریر کر رہے تھے, تقریر میں ایک نقطہ مارا انہوں نے, مومنین کو بہت پسند آیا, انہوں نے نعرے مارے, ایک شخص اٹھا, اٹھ کے اس نے وہیں پر کہہ دیا کہ مولانا مجلس کے بعد تم آنا میں تمہیں ایک بوری چاول دوں گا. مولانا نے اسی وقت مجلس ختم کی اور چلے گئے اس کے گھر میں, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا سب کے سامنے. کہا اس نے کہا بندے خدا چاول میرے اپنے گھر میں نہیں ہے, میں آپ کو کہاں سے چاول دوں گا بوری, وہ بھی بوری پوری. کہا تو پھر کیوں کہا تھا ادھر سب کے سامنے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا تم نے ممبر پہ ایک نقطہ مارا میرا دل خوش کیا, میں نے بھی نیچے سے اٹھ کے ایک نقطہ مارا تیرا دل خوش ہو گیا, بوری کہاں سے آئی؟ وہ تو جن نقطوں سے میرا دل خوش کر رہا تھا وہ بھی تو ایسے ہی تھے, وہ میں نے ایک مارا تو تیرا دل بھی خوش ہو جائے ذرا تھوڑی دیر کے لیے. بوری کہاں سے میرے اپنے پاس چاول آپ کو دے دیا. جیسے خیالی بات آپ نے کی یہ خیالی بات میں نے کر دی, آپ بھی خوش ہو چونکہ جزائے احسان احسان ہے. اگر کوئی آپ کو خوش کرے, جس طرح ہوتا ہے نا ایک آدمی جوک ایس ایم ایس کرتا ہے دوسرا بھی جواب میں ایک جوک اور ایس ایم ایس کر دیتا ہے. ہم کوشش کریں خوش کرنے کی. پہلے ہم خوش ہوں یا نہ ہوں اپنے نبی کو خوش کر لیں. اور یہ وہ خوشی ہے, یہ وہ خوشی ہے کہ اس خوشی میں خدا کی بھی خوشی ہے. اگر ہم نے رسول کو راضی کر لیا اللہ کی رضا رضا رسول اللہ میں, کیونکہ خود خدا کا فرمان ہے میری رضا رسول و آل رسول کی رضا میں ہے, آپ ان کو خوش کرو میں خوش ہو جاؤں گا. ہم کس طرح خوش کریں ان کو, اپنے تھی کوشش کرتے ہیں خوش کریں, یہ بات کریں یہ بات کریں, یہ شعر کہیں یہ تقریر کریں یہ جملہ کہیں, یہ خوش ہو جائیں گے. فرضی بات نہ کروں حقیقی بات کروں آپ کی خدمت میں, رسول اللہ جب مدینے تشریف لے گئے ہجرت کے ساتھ, ہجرت کے بعد یعنی ہجرت کے وقت, یہ ہم سب سنتے ہیں کہ جب رسول اللہ مدینے پہنچے مدینے والوں نے بڑا ایک بھرپور پرجوش استقبال کیا. اس استقبال میں انہوں نے شعر بھی پڑھے, وہی شعر جو آج تک سنائے بھی جاتے ہیں محفوظ بھی ہیں, جس کا مطلع یہ طلع البدر علینا, یہ وہ شعر پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد ساتھ دف بھی بجا رہے تھے, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دف بھی بجا رہے تھے. ابھی ڈھولک بجانے والے یہیں سے اپنی دلیل لیتے ہیں کہ مدینے کے لوگ دف بجا رہے تھے, مدینے کے لوگ بجا رہے تھے نا, مدینے والے جو کر رہے تھے وہ سب کریں گے آپ کا. بار کیف انہوں نے بھرپور استقبال کیا, جمع ہوئے شہر کے باہر آئے ایک پوری ریلی کی شکل میں, حضرت کو لے کر گئے مدینے کے اندر. حضرت ناکا پر سوار تھے, اس ناکا کے گرد انہوں نے اجتماع کیا اور شعار دیے. پھر وہ ماجرا تاریخی جو آپ نے سنا ہوا ہے اور پڑھا ہوا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیا وہ جو انہوں نے استقبال کیا وہ باعث خوشحالی رسول اللہ تھا, خوش ہو گئے رسول اللہ سے اس استقبال سے خوش ہوئے؟ نہ, خوش نہیں ہوئے, ناراحت بھی نہیں ہوئے لیکن خوش بھی نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کامل و خلیفہ الہی کو یہ چیزیں خوش نہیں کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ ان چیزوں سے نہیں خوش ہوتے. یہ کمزور نفس والا انسان ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے. امیر المومنین اپنے زمانہ خلافت میں ایک علاقے میں گئے دورہ کیا سرکاری, سرکاری دورہ کیا, لوگوں نے استقبال کیا بھرپور, وہی دمال اور جو رواج تھا وہاں کا. حضرت دیکھا بہت غضبناک ہوئے, ہم سے کہا کہ یہ کیا حرکتیں تم انجام دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے والے حکمرانوں کا ہم ایسے ہی کرتے تھے استقبال, وہ تو خوش ہوتے تھے. حضرت نے فرمایا یہ وہ اعمال ہیں جن کا نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے, بلکہ حضرت نے فرمایا کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تمہارے ان کاموں کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے گا, نہ کرو یہ کام. یعنی امیر المومنین ذرا خوش نہیں ہوئے ان کے اس استقبال سے. جب وصی رسول خوش نہیں ہوتے تو رسول بھی خوش نہیں ہوں گے ان کاموں سے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ادب و احترام بجا لایا مدینے کے لوگوں کا, ان کا یہی تقاضا تھا, وہ یہی کام کرتے, اس کو ان کو یہی کرنا چاہیے تھا, لیکن رسول اللہ کو خوش کرنے کی یہ چیزیں نہیں. رسول اللہ کس چیز سے خوش ہوئے؟ رسول اللہ نے جب قرآن نے جو گواہی دی, رسول اللہ کب خوش ہوئے ہم سے؟ رسول اللہ اس وقت خوش ہوئے جب اوس و خزرج کے درمیان دشمنی ختم ہوئی, اختلاف ختم ہوا, تفرقہ ختم ہوا اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اس چیز نے قلب رسول کو شاد کیا, اس چیز سے رسول اللہ خوش ہوئے. اگر یہ کام نہ کرتے رسول اللہ کبھی مدینے میں نہ رکتے، چلے جاتے مدینہ سے. جب انہیں آپس میں بھائی بنایا، اگر نہ بنتے بھائی اوس و خزرج اور مہاجر و انصار، رسول اللہ مدینے میں قیام نہ کرتے، چلے جاتے. یعنی مدینے میں جو رک گئے رسول اللہ، تو وہ استقبال نہیں تھا مدینے والوں کا، اس نے نہیں روکا رسول اللہ کو، ان کی برادری و بھائی چارہ اور اتحاد و وحدت نے رسول اللہ کو روک لیا وہاں. اور امت کے اندر تفرقہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ دکھاتا ہے، دل دکھاتا ہے. میں ایک مجلس میں عرض بھی کیا، وہی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر بوڑھا باپ ہو اور اس کے چار پانچ بیٹے، اور وہ بیٹے عموماً ہو بھی جاتا ہے، بیٹے جب شادیاں کرتے، جب تک شادیاں نہیں کرتے اس وقت تک ماں باپ کے سائے میں ہوتے ہیں، آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، الفت بھی ہوتی ہے، بھائی بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک بھی ہوتے ہیں. اگر ایک بھائی بیمار ہو جائے، دوسرے بھائی کو چین نہیں آتا. ایک بھائی اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے، دوسرا رات وہیں پر اس کے ساتھ رات گزارتا ہے. لیکن جو ہی شادی ہو جاتی ہے، بیوی آ جاتی ہے، ماں کی جگہ بیوی کا سایہ پڑتا ہے اس پر، اس سے بھائیوں میں آپس میں جدائی شروع ہو جاتی ہے، بھائیوں میں جدائی شروع ہو جاتی ہے. اب یہی بھائی دوسرے بھائی کا حال تک نہیں پوچھتا، اسے پتہ چل جائے جی یہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتا ہے تو آہستہ چلاتا. وہ نہیں کہتا کہ فون کر کے پوچھوں کہ کیا ہوا، بچ تو گیا، کہتے تو آہستہ چلاتا، اتنی ریس دینے کی کیا ضرورت تھی. اگر کہیں بیمار ہو کے اسپتال چلا گیا، کہتے تھوڑا کھاتا. یہ بھائی کے تبصرے ہیں. یہ کس نے کیا؟ بیوی نے. بیوی جہاں پر بچے پیدا کرتی ہے، یعنی نطفے کا بچہ بناتی ہے، وہاں پر بھائیوں کے اندر اختلاف کا فرقہ اور تفرقہ بھی بناتی ہے. یہ عورتیں صرف بچے ہی پیدا نہیں کرتی، تفرقے بھی پیدا کرتی ہیں، نفرتیں بھی پیدا کرتی ہیں، دشمنیاں بھی پیدا کرتی ہیں. کتنے بھائی تھے جو ایک دوسرے پر جان نچاور کرتے تھے، لیکن ایک نادان خاتون کے گھر میں آنے سے واپس میں بات چیت تک نہیں کرتے. بعض اوقات سنتے ہیں یہ باتیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ بیٹے اپنے باپ کو، ان میں سے ایک بیٹا عید پہ باپ کو جوڑا خرید کے دے بہترین، دوسرا باپ کو جوتا خرید کے دے، تیسرا باپ کو موبائل خرید دے، چوتھا باپ کے لیے کھانا لے کر آئے، پانچواں باپ کو کچھ اور چیز لے کر دے، گاڑی خرید لے، بنگلہ بنا دے، سیر سپاٹا کرائے باپ کو، لیکن آپس میں یہ بھائی بات نہ کریں اور باپ کے سامنے آ کر شعر پڑھیں، باپ کے قصیدے پڑھیں، کیا یہ باپ خوش ہوگا ان بھائیوں سے؟ نہیں ہوگا. وہ کیا کہے گا؟ کہ یہ کھانا جو تم میرے لیے آئے لائے ہو، یہ کھانا نہیں، زہر ہے میرے لیے. نادانوں، مجھے اس سے خوش نہ کرو، میں جوتوں اور کپڑوں سے خوش نہیں ہوتا، میں تمہاری باتوں اور چاپلوسیوں سے خوش نہیں ہوتا، مجھے خوش کرنا ہے ایک دوسرے کو گلے لگاؤ. اگر مجھے خوش کرنا ہے ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، اور خدا شاہد ہے کہ بوڑھا مریض باپ جب اس کے بیٹے اس کے سامنے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے، اس کو روگ لگا ہوتا ہے بیٹوں کے اندر قدرت کا، بیٹوں کے اندر قدرت کا روگ لگا ہوتا ہے اسے. رسول اللہ فرماتے ہیں انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور یہ امت ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے فرزند ہیں. عزیزان، رسول اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کی اولاد، رسول اللہ کی آل، یہ امت آل رسول ہے. دو آل ہیں رسول کی، ایک آل خاص ہے اور ایک آل عام ہے. آل عام یہ امت ہے رسول کی آل. جب امت ایک دوسرے کو گلے ملے، رسول اللہ خوش ہوتے ہیں. ہمیں کیوں کہا گیا عید کے موقع پہ گلے ملو، نماز کے بعد مصافحہ کرو؟ اس لیے کہ برادری کا تقاضا یہی ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے. یہ اعمال ہیں جو رسول اللہ کے دل کو خوش کرتے ہیں. یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ امت جشن منا رہی ہو اور جس ہستی کا جشن منا رہی ہے وہ ہستی ناراحت ہو، دل شکستہ ہو؟ روایات میں ہے کہ ہفتے میں دو دفعہ ہمارے اعمال حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں. دو دن ہفتے میں ہر مومن کے دو دن ملائکہ نامہ عمل ہر مومن کا امام کے پاس پہنچاتے ہیں. اور روایت میں کہ بعض نامہ اعمال ایسے ہیں جن کو دیکھ کر امام خوش ہو جاتے ہیں. توبہ لہم, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام کا دل خوش کرتے ہیں. اور مجھ جیسوں کا جب نامہ عمل پہنچتا ہے امام کی بارگاہ میں, امام رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا پیروکار, ہمارا پیروکار, اور یہ عمل اس کا, یہ کام اس کا. قالب رسول جریہ دار ہو جاتا ہے. بہترین ذریعہ رسول اللہ کو خوش کرنے کا عزیزان مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا ہے. وحدت, وحدت نظر انداز شدہ اور متروک حکم قرآنی ہے, بلکہ رکن ہے دین کا. وحدت حکم دین نہیں بلکہ رکن دین ہے. کچھ چیزیں رکن ہیں دین کی, وحدت رکن دین ہے. حضرت مدینہ میں ہر چیز سے پہلے وحدت ایجاد کی, اخوت و برادری ایجاد کی. اس حد تک وحدت کی اہمیت ہے, ہر چیز پر پہلے مقدم کیا وحدت کو, اور تفرقے سے روکا. قرآن نے روکا, رسول اللہ نے روکا, ائمہ اطہار نے روکا. وحدت امت کی خاطر قربانیاں دیں, بہت عظیم قربانیاں انبیاء نے بھی دیں اور اوصیاء نے بھی دیں. امیر المومنین کی قربانیاں امت کے اتحاد کی خاطر, یعنی تعجب ہے کہ امیر المومنین نے امت کو واحد رکھنے کے لیے جو عظیم قربانیاں دیں, ہم نے ان کو کسی اور رنگ میں شروع کر دیا پیش کرنا اور سمجھنا. صرف امت کو متحد رکھنے کے لیے. آخر امیر المومنین نے 25 سال خلفاء کے ساتھ گزارے. پچیس سال تین خلفاء کے ساتھ گزارے ہیں, تین خلفاء کے ساتھ. اور اختلاف بھی تھا. خطبہ شکشکیہ پڑھ کے دیکھیں, حضرت کھل کے صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا حق تھا. لیکن کوئی بندہ بتائے, کوئی شیعہ بتائے, کوئی سنی بتائے, ایک دن جھگڑا بتائے. امام علی امام ہیں اور وہ بزرگوار خلفاء. اب آپ خود بتائیں, امام بھی موجود ہے, خلیفہ بھی موجود ہے, امام اور خلیفہ میں جھگڑا بتائیں کسی ایک دن جھگڑا ہوا ہو. بلکہ نہ صرف جھگڑا نہیں ہوا, ہر خلیفہ نے اعتراف کیا کہ اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. یہ جملہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ یہ جملہ ناراض آدمی کے بارے میں نہیں کہا جاتا, اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا جو مخالفت کر رہا ہو, کمزور کر رہا ہو. یہ جملہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بہت حساس موقعوں پر مدد کرتا ہو. اور ایسا ہی تھا, جو بہت حساس موقعوں پر مدد کرتا ہو. یہ نہیں سوچا. اب توجہ فرمائیں کہ ایک قوم ہے امام کی پیروکار, ایک قوم ہے خلفاء کی پیروکار. یہ جو خلفاء کے پیروکار ہیں, کیا خلفاء سے زیادہ خلیفوں کے حامی ہو گئے ہیں؟ اور یہ جو امام کے پیروکار ہیں, کیا علی سے زیادہ امامت کے حامی ہو گئے ہیں؟ معمولی عرصہ بھی نہیں ہے 25 سال, ایک دن نہیں پتا چلتا ہمیں ایسا. کس کی خاطر یہ قربانیاں دیں؟ نہ اپنی ذات کے لیے, نہ ان کی شخصیت کی خاطر, نہ یہ قربانی دی اتحاد امت کے خاطر, کہ امت ایک رہے, امت دو حصوں میں تقسیم نہ ہو. قرآنی شاہد آپ کی خدمت میں پیش کروں. چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی, یہ حدیث منزلت سنی ہوئی ہے نا ہم نے, عموماً حدیث منزلت پیش کی جاتی ہے آپ کا دل خوش کرنے کے لیے. آپ بھی نعرے لگا دیتے ہیں پڑھنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے. نہ, آج ایک طالب علم کی زبانی سنیں. میں تو خطیب نہیں ہوں, طالب علم ہوں. آپ خطبہ سے سن چکے ہیں, اب طالب علم سے بھی سن لیں. تھوڑا سا حدیث منزلت حضرت نے بیان فرمائی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے اور وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ. اس سے جو عموماً بیان کیا جاتا ہے وہ دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک برادری یعنی بھائی تھے، جس طرح ہارون اور موسیٰ بھائی ہیں اس طرح میں اور آپ بھی بھائی ہیں، ایک برادری، اور دوسرا وصایت استفادہ کی جاتی ہے، یعنی جس طرح ہارون وصی موسیٰ تھے اس طرح آپ بھی میرے وصی ہیں. دونوں معنی درست ہیں، کوئی ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی عرض نہیں، یہ دونوں معنی درست ہیں. لیکن حدیث منزلت کے صرف یہ دو ہی معنی نہیں ہیں، حدیث منزلت بہت مفصل و بڑی گہری ہے، بہت گہری ہے، بہت گہری ہے حدیث منزلت. حدیث منزلت سمجھنے کے لیے پہلے ہارون کو سمجھنا پڑے گا و موسیٰ کو سمجھنا پڑے گا اور امت موسیٰ کو سمجھنا پڑے گا، پھر حدیث منزلت سمجھ میں آئے گی. حدیث منزلت سمجھنے کے لیے یہ ماجرا پڑھنا پڑے گا، اس لیے حدیث منزلت کو سمجھنے کے لیے پہلے پورا قرآن سمجھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا ہے وہ موسیٰ ہیں، اور سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہیں. یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ مسلمانوں کو کچھ حقائق سمجھائے جائیں، اہل قرآن کو کچھ سمجھایا جائے. وقت نہیں ہے، شاید جتنا ہو چکا ہے اتنا بھی فرصت نہیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں لگا دیا وقت. موسیٰ علیہ السلام 30 روز کے لیے پردہ غیبت میں گئے، 30 روز کے لیے پردہ غیبت میں گئے. جب پردہ غیبت سے مراد یعنی امت سے باہر گئے، بارگاہ خدا میں زندہ تھے، مرے نہیں، موسیٰ فوت نہیں ہوئے بلکہ حی و حاضر تھے لیکن امت کے اندر. لہذا جب امتوں کے اندر حجت خدا نہ ہو تو پریشان نہ ہو، وہ حی و زندہ ہوتے ہیں لیکن امت کے اندر نہیں ہوتے. پردہ غیبت میں گئے، وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بڑھا کر 30 روزہ غیبت کو 40 روزہ کر دیا. کچھ کام نامکمل تھے وہ کرانے، ان کاموں میں سے جو نامکمل تھے وہ کیا تھے؟ ہم یہ سمجھیں کہ شاید کچھ چیپٹر اور مزید سلیبس رہ گیا تھا، مزید پڑھانا تھا موسیٰ کو. نہ نہ خدا معاذ اللہ اتنا سست معلم ہے، نہ موسیٰ اتنا سست شاگرد ہے کہ 30 دنوں میں اپنا سبق نہ سیکھ سکے اور خدا سکھا نہ سکے. خدا سے بڑا معلم کوئی اور نہیں ہے اور موسیٰ جیسا کوئی شاگرد نہیں. وہ یوں نہیں ہوا کہ سلیبس ادھورا رہ گیا تھا، لہذا کہا کہ 40 دن کر دیں. نہ یہ نہیں تھا ماجرا، ماجرا ادھر تھا. کیا تھا؟ کہ سامری نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا، ادھر سلیبس کمپلیٹ ہو گیا تھا، تورات دے دی ہاتھ میں، لیکن دیکھا کہ سامری نے سستی دکھائی ہے، سامری نے سستی دکھائی ہے، سست ہے سامری، 30 دنوں میں اپنا کام نہیں کر سکا، مہلت دی اس کو. چونکہ سامری کے ساتھ بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں، عورتیں گپیں زیادہ لگاتی ہیں، کام کم کرتی ہیں، مرد ہوتے تو شاید جلدی بنا لیتے. عورتوں نے زیورات دیے، چندہ دیا سامری کو بچڑا بنانے کے لیے. اس نے کہا بھی ان کو کہ یہ موسیٰ خدا ڈھونڈنے گئے، اس کو نہیں مل گئے، اس دفعہ بھی نہیں ملے گا اس کو خدا، اور میرے پاس ہے، میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں ایسا خدا جسے آپ بوسا بھی دے سکو، جسے بات بھی کر سکو، جسے ہاں جو بولے گا آپ بات کرو جواب دے گا. وہ آپ کو بتایا کہ عورتیں پیش قدم ہوتی ہیں ایسے کاموں میں. انہوں نے جتنے زیورات گھروں میں تھے پہنے ہوئے تھے وہیں اتار کر دے دی، سادگی دیکھ کر دے دیے سامری کو. سامری بھی معمولی آدمی نہیں تھا، ایک تو بنی اسرائیل کا تھا، فرعونی نہیں تھا، اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل سے تھا، قوم موسیٰ سے تھا، دوسرا بہت پڑھا لکھا تھا، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا, اور تعلیم بھی صرف ایک نہیں پڑھی ہوئی تھی, جیسے آج کل ہمارے یہاں سیکولر تعلیم الگ ہو گئی ہے, دینی الگ ہو گئی, دین و دنیا دونوں پڑھے ہوا تھا,
مولوی بھی تھا, سیاستدان بھی تھا
اور انجینئر بھی تھا. زیورات سے بچڑا آج بھی کوئی انجینئر نہیں بنا سکتا جو بولتا ہو, مجسمہ تو بنا لیتے ہیں لیکن وہ بولتا, سونے اور چاندی کا گائے کا بچڑا بنایا, گائے کا بھی اس لیے بنایا چونکہ کوئی اور جانور نہیں بنایا, حالانکہ جانور اور بھی ہوتے ہیں, بھیڑ نہیں بنائی, بکری نہیں بنائی, کوئی اور جانور نہیں بنایا, صرف گائے کا بچڑا بنایا, چونکہ بنی اسرائیل کو گائے سے بڑی عقیدت تھی, اس لیے خدا نے جب ذبح کرنے کا حکم دیا تو بھی بھینس کا نہیں کہا بلکہ کہا گائے ذبح کرو, اور یہ روتے تھے کہتے تھے آخر ہم 10 بکریاں ذبح کر دیتے ہیں, کہتے تھے نہیں گائے ذبح کرنی, وہ کہتے تھے ہم مثلاً بھینسیں اتنی ذبح کر دیتے ہیں, کہا نہیں گائے ذبح کرنی, پوری کوشش کی کہ نہ کریں ذبح, لیکن آخر کار موسیٰ نے کروا لی ذبح, گائے ہی ذبح کروائی, یہ عقیدت نکالنے کے لیے قرآن میں ہے, یہ اشربوا فی قلوبہم العجل, بچڑی کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی, سامری نے عورتوں کی مدد سے وہ گسالہ بنایا, اس کو دیر ہو گئی تھی, لیٹ ہو گیا تھا اپنے کام میں, جب مکمل ہوا 40 دن گزر گئے, کہا اب جاؤ موسیٰ یہ لو تورات, اب جاؤ واپس قوم کے اندر, تمہارا زمانہ غیبت ختم, ظہور کا زمانہ, ظہور کرو اپنی قوم کے اندر. موسیٰ جو گئے ہوئے تھے تور پر واپس آئے, دیکھا عجب منظر قوم کا, دیکھا منظر دیکھتے ہی قرآن نے فرمایا کہ موسیٰ جب آئے اترے, غضبان اسفا, سخت غصے کے عالم میں, غضب میں اور افسوس کرتے ہوئے, یہ دو حالتیں تھیں موسیٰ, غضب اور افسوس. ظاہر ہے ایک راہبر کو کرنا بھی چاہیے, جس امت کو نجات دی موسیٰ نے, جس کی خاطر سب کچھ کیا, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کدھر جا رہی ہے, بچڑا کھڑا ہوا ہے, عورت و مرد و تمام بنی اسرائیل کے مومنین سارے بچڑے کے گرد سجدے کر رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں, اور جو کام کرنا چاہیے کر رہے ہیں, سامری بھی کھڑا ہوا ہے اور فیسیں وصول کر رہے ہیں, چونکہ بچڑے سے بات کرنے کے پیسے تھے, وہ پہلے پیسے لیتا تھا, تھیلی لے کے کھڑا ہوا تھا, پیسے دیتے تھے پھر کہتا تھا ابھی بچڑے سے بات کرو, سامری بھی کھڑا ہوا. اب موسیٰ اس حالت میں جب آئے, عکس العمل قرآن نے سورہ آراف میں, سورہ مبارکہ آراف میں خداوند تعالیٰ نے موسیٰ کا عکس العمل دکھایا, اسی لیے موسیٰ کو روکا ہوا تھا کہ موسیٰ جاؤ اب دیکھو جا کر کیا ہوتا ہے, امتحان تھا موسیٰ. موسیٰ جب آئے ایک تو غضبناک ہوئے اور دوسرا افسوس کیا, پہلا عکس العمل یہ دکھایا کہ تورات جو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی وہ پھینک دی وہیں پر. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اچھا ہوا پاکستان بننے سے پہلے موسیٰ نے یہ کام کر دیا, ورنہ ایک جلوس ریلی کھڑی تھی موسیٰ کے خلاف کہ آسمانی کتاب کیوں زمین پہ پھینکی ہوگی. قرآن نے کہا نا الکل الواح, وہ تختیاں جو ہاتھ میں تھیں وہ پھینک دی, پھینک کر کیا کیا, نہ بچڑے کی طرف گئے, نہ سامری کی طرف گئے, نہ قوم کی طرف گئے, سیدھے آئے ہارون کے پاس, سیدھے ہارون کے پاس آئے, آ کر کیا کیا, داڑھی پکڑی اور زلفیں, ایک ہاتھ زلفوں پہ ڈالا, کیونکہ دونوں جملے ہیں قرآن میں, اخذہ براہ سے ہی سر پکڑا, زلفیں پکڑی اور ادھر سے داڑھی پکڑی. ہارون نے بھی پھر جب جان چھوڑانا چاہیے تو کہا کہ بھائی جان یہ داڑھی چھوڑو اور زلفیں چھوڑو, ذرا رحم کرو آپ. سب سے پہلے کیوں ہارون کی طرف کیوں آئے, اگر ہم ہوتے تو پہلے بچڑے پہ حملہ کرتے, پھر سامری پہ حملہ کرتے, پھر قوم کو کہتے برا بھلا, کہتے کافر ہو گئے ہو, فاسق ہو گئے ہو, تم یہ ہو گئے ہو, تم فلاں ہو گئے, سب سے پہلے ہم قوم پہ حملہ کرتے آتے. لیکن موسیٰ نے یہ کام نہیں کیا, کیا یہ بتانے کے لیے کہ ایک یہ نقطہ بتانا چاہ رہا تھا خدا, قرآن میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ دیکھو جو میں نے تمہارا ہادی مقرر کیا ہے بعض اوقات وہ غیبت میں بھی چلا جائے گا, تو قوموں کو متوجہ ہونا چاہیے کہ 40 روزہ غیبت ہادی کافی ہوتی ہے سامری پیدا ہونے کے لیے, سامری پیدا ہونے کے لیے 40 دن کافی ہوتے ہیں. اب خود سوچ لو کہ اگر 40 دنوں میں سامری پیدا ہوتا ہے تو 1250 سال میں کتنے سامری پیدا ہوئے ہیں. 1250 حساب لگاؤ, ریاضی پڑھی ہوئی آپ گھر میں جا کر حساب لگانا, 1250 سال میں کتنے سامری پیدا ہو سکتے ہیں. وہ ایک شہر میں سامری تھا, اب پوری دنیا میں کتنے سامری ہوں گے. پھر کیوں پہلے ہارون سے آ کر پوچھ گچھ کی؟ اس لیے کہ یہی کرنا تھا, قانون الہی یہی ہے. فرمایا کہ میں جس کی ذمہ امت چھوڑ کر گیا ہوں, پہلے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ 40 دن کے لیے بھی اگر حجت خدا پردہ غیبت میں جائے تو پیچھے کسی کی امت کو کسی کے حوالے کر کے جاتا ہے. موسیٰ تو فوت نہیں ہوئے تھے, زندہ تھے, زندہ موسیٰ 40 دن قوم کو اپنے حال پر چھوڑ کر نہیں گئے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی خاتم امت کو اپنے حال پر چھوڑ گئے ہوں؟ اور کیا حجت الہی جو پردہ غیبت میں غیر معین مدت کے لیے گئے ہیں اس امت کو اپنے حال پر چھوڑ گئے ہیں یا کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا دین آج زمانہ غیبت میں یہی ہے کہ ہم ڈھونڈیں, تلاش کریں کہ ہمیں اس نسل کو کس کے حوالے کر کے گئے ہیں. اسی کا نام ولی فقی ہے, اسی کے حوالے کر کے گئے. لیکن جب ظہور کریں گے تو ماجرا وہی ہوگا جو موسیٰ کے ظہور کے بعد ہوا, کہ امت جس کو جانشین بنا کر گئے اس کے پیچھے نہیں گئی, کسی اور کے پیچھے چلی گئی. سب سے پہلے آ کر اسی سے سوال کیا کہ میں جو امت کو آپ کے حوالے کر کے گیا تھا اور آج میں دیکھتا ہوں سامری لے کے امت کو چلا گیا, کہیں یہ تیری سستی سے تو نہیں ہوا, غفلت سے تو نہیں ہوا؟ موسیٰ نے ہارون کو پکڑا لٹایا, ہارون نے چند دلیلیں دی, کچھ دلیلیں سورہ آراف میں ہیں, کچھ دلیلیں سورہ طہٰ میں ہیں, پڑھ لینا جا کر, وقت نہیں ہے میں آپ کو الفاظ کے ساتھ پڑھوں. سورہ آراف میں اور سورہ طہٰ میں پہلی دلیل یہ دی کہ بھائی جان میں نے غفلت نہیں کی, میں نے سمجھایا قوم کو, میں نے بہت سمجھایا, انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی. دو, ان القوم قد استضعفونی, انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا, میرا ساتھ مجھے بالکل تنہا چھوڑ دیا, میں اکیلا رہ گیا, کمزور رہ گیا, میں تنہا رہ گیا. تیسرا, انہوں نے کہا کہ اگر تم موسیٰ کے خلاف بولو, ہارون کو کہا امت نے, قوم نے, موسیٰ کے خلاف بولو ہم کچھ نہیں کہیں گے, خدا کے خلاف بولو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے, لیکن سامری اور بچھڑے کے خلاف زبان نہیں کھولنا ورنہ ہم قتل کر دیں گے. وَقَادَ أَن يَقْتُلُونَنِي, قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں, جب میں انہیں روک رہا تھا قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں, لیکن ابھی تک موسیٰ نے چھوڑا نہیں. ہارون یہ باتیں جب کر رہے تھے موسیٰ نے گرفت اپنی ڈالی ہوتی. ان تین دلیلوں سے موسیٰ قانے نہیں ہوئے, ایک کہ میں نے سمجھایا یہ سمجھے نہیں, دوسرا انہوں نے مجھے تنہا کر دیا, چوتھا تیسرا کہ انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی. ہارون نے جب دیکھا کہ بھائی بہت غصے میں, غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا, میں عذر بتا بھی رہا ہوں, وجہ بتا بھی رہا ہوں کہ یہ سب کیوں ہوا, اس کے باوجود موسیٰ کی گرفت ڈیلی نہیں پڑ رہی, چوتھی دلیل دی. ہارون نے چوتھی دلیل دی, یہ چوتھی دلیل یہ سورہ واقعہ طہٰ میں ہے, تو برکان اس کو پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں. درود پڑھیے محمد والے محمد. حدیث منزلت, میں نے کہا تھا حدیث منزلت سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے. ماجرائے موسیٰ و ہارون و بنی اسرائیل سمجھنا ضروری ہے. سورہ طہٰ میں جامع طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے. آیا 77 سے بعد میں یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور نیچے تک بنی اسرائیل کا قصہ جاری ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی وہ اللہ نے ان کو روک کے رکھا اور پیچھے سامری اپنا کام رہا کرتا رہا. یہ تقریباً آخر تک یہی ماجرا جاری ہے. مطالعہ کریے گا سورہ مبارکہ طہٰ کا, وقت کم ہے, میں صرف وہ متعلقہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب موسیٰ آئے غضبناک و افسوس کرتے ہوئے واپس, فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسف قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکن حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فکذلک القى السامری. کہا کہ نہ, یہ ہم نے وہ باتیں نہیں ہیں, یہ باتیں یہ ہیں کہ سامری آیا, اس نے ہمیں ورگلایا اور ہم نے اس کو اپنے سارے اوزار اور سارے وسائل اس کو دے دیے اور اس نے یہ فاخرج لہم اجلن جسدن لہو خوار, اس نے ایک مجسمہ بنایا جو بولتا تھا. ہذا اور اس نے کہا فقالوا ھذا الہکم و الہ موسی فنسیا, کہا یہ وہ خدا ہے جس کو موسیٰ تلاش کر رہے اور اس کو نہیں ملتا, وہ یہ ہے. اصل سامری نے کہا وہ یہ ہے, لوگوں نے کہا ہاں یہی ہے چونکہ بولتا ہے. فلا افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا, لیکن یہ غور نہیں کر رہے تھے کہ یہ نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, پھر بھی اس کی پوجا میں لگے رہے. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به, ہارون نے انہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرو, یہ فتنہ ہے. وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري, ہارون نے کہا کہ میری اتباع کرو, میری بات سنو. فاتبعونی واطیعوا امری, اتباع میری کرو اور میری بات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ, انہوں نے کوئی بات نہیں سنی اور کہا موسیٰ جب تک نہیں آتے, ہارون کی بات نہیں سننی. قال اب موسیٰ جب آئے, قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتہم ذلوا, موسیٰ نے وہ جو گرفت ڈالی اور کہا کہ بتا ہارون آپ کی راہ میں کیا رکاوٹ تھی, کیا رکاوٹ تھی, کیوں قوم کو نہیں روکا, کیا رکاوٹ تھی, کیا مانے تھا آپ کی راہ میں. اللہ تتبعانی افعصیت امری, میری اتباع کیوں نہیں کی تو نے, میں جو وصیتیں کر کے گیا تھا کیوں نہیں عمل ہوا ان پر, آیا میری نافرمانی کی ہے میں جو بتا کے گیا تھا. قال یا ابن ام, اے بھائی جان, یا ابن ام یعنی ماں جایا, اے میری ماں کا بیٹا, ماں جایا میری بات تو سن. لا تاخذ باللحیتی ولا براسی, میری داڑھی چھوڑ اور میرا سر چھوڑ, زلفیں چھوڑ, تاکہ میں بتاؤں کہ ماجرا کیا تھا. یہ چوتھی دلیل ہے, تین دلیلیں سورہ آراف میں ہیں, کہا وہ نہیں پڑھی آپ پڑھ لینا. چوتھی دلیل یہاں خداوند تعالیٰ نے, یعنی ہارون نے دو دفعہ نہیں بتائی کہ ایک الگ چار تین دلیلیں ایک دفعہ چار ایک دفعہ, نا ہارون نے چاروں باتیں ایک جگہ کی, قرآن میں الگ الگ ہو گئی. قرآن میں آدھا ماجرا سورہ آراف میں ہے, آدھا ماجرا سورہ طہٰ میں ہے. سورہ طہٰ کی اس آیا میں 95 میں ہے کہ اے بھائی جان میری داڑھی چھوڑ, میرے سر چھوڑ, میرے بال چھوڑ, میں بتاتا ہوں ماجرا کیا تھا. انی خشی تو, میں ڈر گیا, مجھے خوف آ گیا. انی خشی تو ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, اے بھیا میں ڈر گیا. کس سے ڈر گیا؟ کہ تو کہیں واپس آ کر جب دیکھے کہ آدھی قوم سامری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آدھی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور تو آ کر مجھ سے کہے کہ اے ہارون یہ کیا کیا تو نے, میری قوم تقسیم کر دی تو نے, میں قوم کے اندر تفرقے سے ڈر گیا. خشیت ان تقولا, اے بھائی میں اس سے ڈر گیا کہ کہیں آ کر یہ نہ کہیں کہ میری قوم کیوں تو نے تقسیم کر دی. تجھے سامری سے روکنا چاہیے تھا, گسالے سے روکنا چاہیے تھا, لیکن اس امر بالمعروف کی قیمت روکنا ضروری تھا تیرے لیے, لیکن اس کی قیمت یہ نہیں ادا کرنی کہ قوم میں تفرقہ ڈال دے. تو عزیزان یہ اصلاح جو بعض کرتے ہیں, ہر قیمت پر اصلاح کرنی ہے. کیا اصلاح کریں؟ آدھا گروہ ادھر آدھا گروہ ادھر. کہتے ہیں جی ہم نے تو کر دیا, یہ حق پرست ہیں وہ باطل پرست ہیں. آیا رسول اللہ راضی ہوں گے ایسے مسلحین سے, ایسے عامرین بالمعروف سے کہ جو امت رسول کو تقسیم کر کے, ہارون کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ یقیناً درست راہ پر ہوتے, سامری کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ غلط راہ پر ہوتے, یہی ہوتا. لیکن اس کے باوجود ہارون نے یہ کام نہیں کیا, کہا کہ ٹھیک ہے ابھی جو میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں میں بھی ان کو نہیں اپنے ساتھ ملاتا, وہ تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ کے آنے تک سامری کے ساتھ رہیں بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ساری امت بچانی ہے, ہم نے ساری امت بچانی ہے. یہ نہیں کرنا کہ آدھی امت سامری کو دے دیں باقی آدھی کو لے کر خوش ہوں گے یہ بچا لیا. حضرت رسول اللہ فرما رہے ہیں اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی آپ کی اور میری نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی, یعنی اے علی میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے آپ کی حالت وہی ہوگی جو ہارون کی حالت تھی, تنہا و مظلوم, تنہا و مظلوم. اور آپ بھی وہی کام کریں گے جو ہارون نے کیا. کیا کام کریں گے؟ آپ اگر چاہتے تو آدھی امت اپنے ساتھ ملا سکتے تھے, لیکن علی نے آدھی امت کاٹ کر اپنے ساتھ نہیں ملائی, کہا ساری امت رہے, جس کے پیچھے چلتی ہے چلتی رہے, اپنے ساتھ امت نہیں ملائی. اگر چاہتے تو ملا سکتے تھے اپنے ساتھ, امت تقسیم کر سکتے تھے علی, لیکن تقسیم اتفاقا نہج البلاغہ میں لکھا ہوا بھی ہے کہ بنو امیہ کا جو سرکردہ آدمی تھا وہ آیا بھی آ کر مشورہ بھی دیا کہ آپ اگر اپنا حق لینا چاہیں تو میرے پاس فوج بھی ہے, لشکر بھی ہے, گھوڑے بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں, یعنی اس وقت کی جنگی مشینری اعلیٰ سب میرے پاس ہے, چاہیں تو میں مدینے کو بھر دوں لوگوں سے, جنگجوؤں سے. یہ بصیرت تھی امیر المومنین کی. امیر المومنین نے نہیں کہا کہ ویلکم آ میرا ساتھ دے, ساتھ چچا بھی تھے امیر المومنین کے, عباس ابن عبد المطلب بھی تھے, ان سے کہا کہ چچا جان آپ اس کی باتوں میں کیوں آ گئے ہیں, آپ اس کی باتوں میں کیوں آ گئے ہیں, یہ تو حامی نہیں ہے نہ میرا نہ اسلام کا, آپ ان کی باتوں میں کیوں آ گئے ہیں. اگر امیر المومنین چاہتے امت تقسیم کرنا کر سکتے تھے عزیزان, لیکن نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ امت کا اتحاد ہر حال میں ضروری ہے. اصلاح کریں آپ, سامریوں سے امت کو بچائیں, گوسالوں سے امت کو بچائیں, لیکن اس کی قیمت تفرقہ نہ ہو, وحدت کو قربان نہ کریں اس پر, بلکہ اصلاح ایسے طریقے سے کریں کہ ساری امت سامری کے چنگل سے نکل آئے, گوسالہ بھی نابود ہو جائے, امت کی وحدت بھی محفوظ رہے. یہ بابصیرت رہبروں کا کام ہوتا ہے. ممکن ہے دو دن, کتنے دن لیٹ ہو گئے, چونکہ ہارون کو معلوم تھا کہ دو دن بعد تو موسیٰ آ ہی جائیں گے, چونکہ 30 دن کا کہہ کے گئے تھے 30 دن پورے ہو گئے ہیں, بس آج اور کل میں آنے والے ہیں, آج اور کل تک رک جاؤ امت بھی بچ جائے گی, وحدت بھی بچ جائے گی, سامری بھی نابود ہو جائے گا. بعض اوقات ہم جذبات میں تیش میں آ کر ایسی حرکت کر جاتے ہیں, امت کو تقسیم کر دیتے ہیں, جس پر قطعاً نبی خدا راضی نہیں. سیرت امیر المومنین اس بات پر ہے کہ امت نہیں تقسیم کر سکتے آپ, ہرگز تقسیم نہیں کر سکتے امت کو. یہ قرآنی گواہ ہے. اے بھائی جان خشی تو میں ڈر گیا, ان تقولا فرقتا بین بنی اسرائیل, کہ تاکہ آپ کہیں لوٹ کر یہ نہ کہو کہ ہارون یہ کیا کیا تو نے, میں نے کتنی مشکلوں سے جمع کیے تھے, یہ اکٹھے کیے ان کو, بھائی بنایا ان کو. آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے, اور یہ 12 ایسے اڑیل قبیلے تھے چونکہ فرعون کے زیر سایہ پلے تھے, فرعون کے نوکری کر رہے تھے. ظاہر نازانے ہو رہی ہیں, ختم کرتے ہیں اسی بات. 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے. قرآن پڑھ کے دیکھیں جگہ جگہ تذکرہ ہے, بنی خدا نے جب بنی اسرائیل کو نجات دی موسیٰ علیہ السلام نے 12 راستے بنانے پڑے, سمندر جب شک کیا 12 راستے موسیٰ کو بنانے پڑے, چونکہ کوئی قبیلہ دوسرے راستے پر جانے کے لیے تو ان کا ہمارے لیے الگ ہے. پھر ان کو انہوں نے کہا پیاس لگی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے چشمہ نکالا, اللہ نے کہا کہ یہ نہیں پئیں گے ایک دوسرے کے چشمے سے, 12 چشمے نکال, فَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اِسْنَتَ عَشَرَتَ عَيْنَا، 12 چشمے نکلے، ایک دوسرے کے چشمے پر پینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب خود سوچو کہ وہ قبیلے جو ایک دوسرے کی راہ پر نہیں چل رہے تھے، ایک دوسرے کے پانی نہیں پی رہے تھے، موسیٰ نے ان کو ایک امت بنا دیا تھا، ایک امت بنا دیا تھا۔ کتنی محنت کرنا پڑی موسیٰ کو۔ اس لیے جب ہارون نے کہا کہ بھیا مجھے آپ کی محنت کا اندازہ ہے، آپ نے کس قیمت سے، کیوں علی علیہ السلام نے امت نہیں توڑی، کیونکہ علی سے بہتر رسول اللہ کی محنت کو جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ علی کو معلوم تھا رسول نے کتنی زحمتیں کر کے امت ایک کی ہے، ان کو ایک کیا ہے، آسانی سے ان کو نہیں۔ علی نے کتنی بڑی قربانی دی وحدت کے لیے، اپنا اقتدار قربان کر دیا۔ ٹھیک ہے میں نہیں آتا اقتدار، میں نہیں آتا، میرا حق ہے لیکن میں نہیں آتا، عکس العمل بھی نہیں دکھاتا تاکہ امت ایک رہے۔ بات دراز ہے لیکن وقت ہمارا یہیں پہ ختم ہو گیا، معذرت کے ساتھ بات لمبی کر دی۔ اس دعا کے ساتھ، وقت آزان ہے و دعاؤں کی قبولی کا وقت ہے، آغا صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ خدا و تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرمائے۔ بسم اللہ، آپ دعا فرمائیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔
تمام پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا، اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ برادر محترم، مہمان مکرم جناب نقوی صاحب کو عمر طویل عطا فرمائے، ان کے علم سے قوم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد والے محمد، ہمیں صحیح طور پر علوم محمد والے محمد کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم بارگاہ سرکار حجت میں سرخرو ہو سکے، اور جب ہمارے نامہ اعمال سرکار حجت کی بارگاہ میں جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم اس مقام سے ہمیشہ اتحاد امت کی کوشش کرتے اور اس میں ہم کافی کامیاب ہیں، یا اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگوں نے یہاں حاضری دی، سب کے آباء اجداد، خیش، اقارب، عشیر جو اس دنیا سے اٹھ گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو محمد و آل محمد کے صحیح پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بھی یا اللہ، صدقہ محمد و آل محمد کا تمام جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، خصوصاً بخاری صاحب کے بچے کو صحت عاجلہ عطا فرما، سفیر کاظمی صاحب کو صحت عطا فرما، اور جو لوگ یہاں حاجتیں لے کے آئے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، رحم و کرم فرما، تاجیل فرما ظہور قائم آل محمد، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔